الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حاجی صاحب، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی وصیتوں کا بیان چل رہا ہے. انہوں نے جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ سب دراصل قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. اور یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں، اس لیے بھی بہت اہم ہے. ان کو محض سننا نہیں چاہیے، سننے کے بعد اپنے عمل میں بھی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب بات کرے نرمی سے کرے، نرمی سے بات کرنے کی وصیت فرمائی. نرمی بہت بڑی خوبی ہے، بڑے کمال کی چیز، بڑی اہم چیز جس کو اختیار کرنا چاہیے. سختی، درستی، سخت لب و لہجہ، یہ بدترین عادت ہے، بہت بری خصلت ہے جس سے ہر مسلمان مرد عورت کو بچنا چاہیے. نرمی اور سختی دو صفتیں ہیں. نرمی اور سختی دو طرز عمل ہیں. نرمی جہاں ہوتی ہے، نرمی کرنے والے کو مزین اور خوبصورت بنانے، اس کا رویہ نرم ہوتا ہے. جس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے اس سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، اس سے مل کر خوشی ہوتی ہے، اس سے بات کرنے میں لطف آتا ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کسی پریشانی کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ نرمی کے ساتھ یہ باتیں عام طور پر نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دار العلوم کراچی، بڑی مطلب طبیعت کے ماسک، طبیعت کے اندر بے پناہ تواضع تھی، انکساری اور خاکساری تھی، اور لب و لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ تو حضرت کے وصال کے بعد جو حضرت کے سلسلے میں مفتی اعظم نمبر البلاغ کا مفتی اعظم نمبر شائع ہوا، اس میں ایک صاحب نے حضرت کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے اپنے مضمون کی ایک سرخی بنائی جو اب بھی موجود ہے، تو وہ یہ ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، ان کی باتوں میں پھولوں کی خوشبو۔ تو یہ ایسا پیارا عنوان ہے، اور واقعی حضرت کے انداز گفتگو کا آئینہ دار ہے۔ یہ بھی چاہتا تھا کہ بس حضرت کی بات سنے جائیں، اور یہ میں نے اپنے سارے بزرگوں کو اسی طرح دیکھا کہ بڑی ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، بڑی تہذیب و شائستگی پائی جاتی ہے۔ جہاں شریعت اعتبار سے غصہ کرنے کی ضرورت ہو تو بقدر ضرورت غصہ بھی کر دے، نرمی کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جہاں شرعاً غصہ کرنا ضروری ہے وہاں بھی غصہ نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاں اور جب اور جس وقت جس قدر غصے کی ضرورت ہو تو غصہ کرنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، حسن اخلاق کا یہی تقاضا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں غصہ کرنا بہت بری بات ہے، وہاں سخت رویہ اختیار کرنا، درست لب و لہجہ اپنانا بہت بری بات، بہت بری عادت ہے، بہت ہی بری خصلت ہے۔ تو جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس کا انداز گفتگو نرم ہوتا ہے، مشفقانہ ہوتا ہے، مہربانی والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، شفقت والا ہوتا ہے، اس سے محبت۔ اگر کسی کے ماں باپ ایسے ہوں تو پھر اولاد ان پر فدا ہو جاتی، کوئی استاد ایسا ہو تو شاگرد اس میں قربان ہو جاتا، حاکم ہو تو رعایا قربان ہو جاتی۔ جہاں اور جب جس شخص کے اندر یہ کمال ہوگا اور یہ خوبی ہوگی، بس وہ ہر دل عزیز ہوگا، اند اللہ بھی وہ اند الناس بھی، لوگوں کے اندر بھی محبوب ہوگا، مقبول ہوگا، ہر آدمی اس سے ملنا پسند کرے گا، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا، اس سے محبت ہوگی، اسے خدمت کرے گا، اس سے مل کر کے مسرت محسوس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسا کہ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو حدیثوں کا خلاصہ میں عرض کروں گا، اور جس شخص کے اندر سختی ہوتی ہے، بولنے کا انداز سخت ہوتا ہے، تو تڑاک والا ہوتا ہے، درستی ہوتی ہے، بات کر رہا ہے ایسا لگا جیسے لڑ رہو، جھگڑ رہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو گفتگو کرنے، بعض لوگوں کی گفتگو کے اندر ڈنک ہوتے ہیں، زہریلے جانور کے ڈنک کو ڈنک کہتے ہیں، سانپ کا ڈنک ہوتا ہے، بچھو کو بھی ڈنک ہوتا ہے، جس سے وہ ڈستا ہے تو آدمی کے جسم میں زہر چلا جاتا ہے اور آدمی تڑپ اٹھتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے بعض لوگوں کے بولنے کے انداز میں ڈنک ہوتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈس رہے ہیں، ان کی باتوں میں سختی ہوتی ہے، ان کے انداز گفتگو کے اندر آنے ہوتے ہیں، دوسروں کی تحقیر ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، یہ بعض لوگوں کی گفتگو کے اندر یہ انداز ہوتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت بھی اللہ بچائے ایسی ہوتی ہے، ہر وقت نہ تو غصہ رہتا ہے، ذرا سی ان کی طبیعت کے بعد ان کی طبیعت کے خلاف ہو گئی، ذرا سا ان کے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا، کوئی بات کہہ دی، بس وہ غصے میں بھر جاتے ہیں اور بے قابو ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری عادت ہے۔ بلکہ آدمی کے انداز گفتگو کے اندر بھی بلا وجہ سختی اور درشتی نہیں ہونی چاہیے، جہاں یہ بری عادت ہوتی ہے وہاں نفرت ہوتی ہے، وہاں کینا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، ایسے آدمی سے آدمی کو محبت نہیں، ہر آدمی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس سے دور رہنا پسند کرتا ہے، دوسرے بھی کہتے بھائی اس کے پاس مت چلے جانا، بھائی وہ بڑا لڑاکو آدمی، اس سے مت ملنا، وہ تو ذرا سی دیر میں عزت اتار دیتا ہے، اس سے بات مت کرنا، وہ تو تمہیں سلواتے سنا دے گا، وہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، اس کے پاس مت جانا، اس سے باتیں مت کرنا، یعنی جہاں وہ جائے گا لوگ اشارے کریں گے یہ غصے والا آدمی ہے، یہ سخت لب و دیدے والا آدمی ہے، اسے سنبھل کے بات کرنا، سوچ کے بولنا، کبھی وہ تمہیں بھی سنا دے اور تمہیں تانے دے دے، تمہیں برا بلا کہہ دے، اور غصے کا تم سے برتاؤ کرے، تو لوگوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے، دور اس سے لوگ دور ہٹتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ ایسے ہوں تو اولاد اس سے متنفر ہو جاتی، استاد ہو تو شاگرد اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور حاکم ہو تو رعایا اس سے بیزار ہو جاتی۔ حاصل یہ کہ یہ درشتی، سختی، دب و دیجے کے اندر تانا زنی کی عادت، یہ انداز گفتگو بہت ہی کڑوا، یہ بدترین خصلت ہے، بدترین عادت ہے، جس سے ہر مسلمان مرد عورت کو بچنا ضروری ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سختی کو دور کرنا چاہیے، اور یہ بھائی بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے عام طور پر ہوتا ہے، ایک تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور ان کو اپنی کیفیت بتا کر کے ان سے مشورہ لیں، اس پر عمل کریں، ایسے اپنے جو بے تکلف ساتھی ہیں، مخلص ساتھی ہیں، ان سے درخواست کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی میری جو عادت ہے اگر اس کے اندر تم کو بیجا سختی درشتی محسوس ہوتی ہو تو بلا تکلف مجھے بتائیں، آپ کا احسان ہوگا، اور پھر جب بتائیں تو خود تعبیر نہیں کریں، بلا تعبیر ان کی بات مانیں اور مان کر کے اپنا لب و لہجہ صحیح کریں، انداز گفتگو میں نرمی پیدا کریں، سلیقہ پیدا کریں، کیونکہ ساتھیوں کے اندر جب آدمی بیٹھتا ہے نا تو وہاں انسان بے تکلفی کے ساتھ بولتا ہے، اس کی اصل عادت وہاں کھلتی ہے، شاگرد استاد کے سامنے تو بہادری بیٹھے گا، اولاد ماں باپ کے سامنے اگر وہ نیک ہے تو ظاہر بہادر بیٹھے گی، مرید اپنے شیخ کے سامنے کیوں بدتمیزی کرے گا، تو یہاں تو آدمی تکلف کے ساتھ رہتا ہے، اور با تکلف اور بتکلف مؤدب اور شائستہ رہتا ہے، اور اپنے کو عاجزی کے ساتھ رکھتا ہے، تو وہاں آدمی کے اصل کا پتہ نہیں چلتا، تاوقع خود نہ بتائے یا کثرت سے ان کے پاس نہ رہے، کثرت سے ساتھ رہنے سے بھی پھر آدمی کے اخلاق کھلتے ہیں، پتہ چلتا ہے، اور اس کا موقع آج کل کہاں، لیکن ساتھیوں میں، دوستوں میں جب آدمی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو وہاں آدمی کے نرمی کا اور سختی کا بآسانی پتہ چلتا ہے، ہر ساتھی اپنے ساتھی کی عادت کو اچھی طرح جانتا ہے، لہذا اگر یہ اپنے ساتھی کو درخواست کرے گا اور وہ ساتھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی درخواست قبول کر لے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ بہت ضروری ہے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ اور قرآن حدیث اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے، اس کی طاقت سے بھرے ہوئے، تو کیوں نہ اس وصیت کو اپنایا جائے، جس کے اپنانے سے ہماری اصلاح ہوگی، ایک اچھی عادت ہمارے اندر پیدا ہوگی، ایک بری عادت ہماری دور ہو جائے گی، اور یہی مقصود اصلی ہے تصوف کا اور طریقت کا، اصلاح و تربیت کا، تزکیہ نفس کا. اور اس کے لیے بھی اصل میں طبیعت کے اندر توازو کا ہونا ضروری ہے. طبیعت میں توازو ہوگی تو طبیعت میں خود بخود نرمی آ جائے گی، بولنے میں نرمی ہوگی، معاملات کرنے میں بھی شفقت اور نرمی ہوگی، چلنے میں بھی اس کے عادتی ہوگی، ہر چیز میں نرمی اور سہولت آ جائے گی. درشتی، سختی، تیزی، شدت اور تانہ زنی وغیرہ کرنے کی عادت، یہ دراصل تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں بڑائی ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس بڑے پن کی وجہ سے اس کے اندر بے جا غصہ پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں سختی بھی آ جاتی ہے، اس کی گفتگو کا انداز بھی زہریلا ہو جاتا ہے. درست اور سخت لہجہ اس کا بن جاتا ہے. اس لیے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ میرے اندر توازو ہے یا نہیں ہے، کہیں تکبر میں تو مبتلا نہیں ہوں. لیکن بہرحال نرمی جہاں ہوتی ہے وہ آدمی کو زینت دینے والی، کیا سختی ہوتی ہے وہ اس کو معیوب اور برا کر دینے والی ہوتی. ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور عرض کیا گیا ایک عورت تو ایسی ہے کہ بڑی عابدہ، زاہدہ، قائم اللیل صائم النہار، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتی ہے، لیکن زبان کی بہت کڑوی ہے، انداز گفتگو اس کا بہت ہی دل خراش ہے، جس کی وجہ سے پڑوسی اس سے نالا ہے اور پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ اپنے پڑوسی سے لڑتی جھگڑتی ہے، ان کے ساتھ اس کا انداز گفتگو اور ان کے ساتھ برتاؤ اس کا بہت برا ہے. اب دیکھو ہی فی النار او کما کا، یہ عورت جہنمی، یہ جہنمی عورت ہے، تو اس کا یہ انداز ناجائز اور حرام، اور ناجائز اور حرام انداز اختیار کرنا یہ باعث جہنم. اسی طرح ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، فرض کیا گیا کہ وہ تو صرف فرائض واجبات پر اکتفا کرتی ہے، زیادہ نفل عبادتیں نہیں کرتی، تھوڑا بہت وہ پنیر وغیرہ صدقہ کر دیتی ہے، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے اور اس کے طرز گفتگو سے وہ مطمئن ہیں، انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ جنت، آپ نے سنا وہ جنت ہی ہو رہا ہے. نرم انداز گفتگو اپنانا جنت میں جانے کا باعث ہے، اور دل خراش انداز گفتگو اختیار کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ تین آدمی جنتی ہیں اور پانچ آدمی جہنمی، پھر تین آدمی جنت میں جائیں گے، پانچ آدمی جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے. کی ناطے جنتی میں جائیں گے. ان میں ایک شخص وہ بادشاہ ہے اور حاکم ہے جو انصاف کرنے والا. وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو صدقہ خیرات کرنے والا ہو نیک کاموں کی توفیق دیا ہوا ہو. رات دن وہ اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے, نیک کام کرتا رہتا ہے, ملک و ملت کے اندر لوگوں کی راحت کے سہولت کے آسانی کام کرتا رہتا ہے, غریبوں فقیروں مسکینوں محتاجوں بیواؤں یتیموں پر پیسہ خرچ کرتا ہے, صدقہ خیرات دیتا رہتا ہے اور لوگوں کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی جنت ہے. اور دوسرا وہ شخص رحیم رقیق القلب, دوسرا وہ شخص ہے جو بہت ہی رحم دل ہے اور نرم دل ہے. رحم دل نرم دل, رحیم رحم دل رقیق القلب نرم دل. اس کا برتاؤ نہایت ہی مشفقانہ رحیمانہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور ہر مسلمان کے ساتھ بھی. یہ بھی جنت ہے. جو کتنی بڑی فضیلت ہے نرمی اپنانے کی, نرم رویہ اختیار کرنے کی, انداز گفتگو مشفقانہ اپنانے کی, کہ اس کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جائے گا. یہ چیز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور تیسرا جنتی وہ شخص ہے جو پاک دامن ہے, نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے, شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے, دل دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے, عفیف اور پاک دامن. پاک دامن ہونے کی صرف یہ نہیں کہ صرف عقل زنا سے بچتا ہے. پاک دامن ہوئے تو زنا سے ہی بچے, بد نگاہی سے ہی بچے, بد نظری سے ہی بچے, نامحرم عورت کو چھونے سے ہی بچے اور خیالی زنا سے ہی بچے. خیالی زنا سے بچنے والے بہت کم ہوں گے, کیونکہ خیال ہے خیال میں, تصور ہی تصور میں, یا ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے آنکھیں بھی زنا کر رہی ہیں, کان بھی زنا کر رہے ہیں, دماغ بھی زنا کر رہا ہے. یہ اس گناہ کا تو سیلاب آیا ہوا ہے پوری دنیا میں ٹی وی کی لانت کی وجہ سے, کہ اس کے اوپر فوش پروگرام دیکھنے کا عام رواج ہے. اس کے اندر سوائے بدنی گائے کیا ہوتا ہے, سوائے شہوانی اور جنسی گناہوں کے اور کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھ دیکھ کر کے پھر انسان دیگر جنسی گناہوں کے اندر ہی مبتلا ہو جاتا ہے. تو تیسرے شخص وہ ہے جو پاک دامن ہو, زنا سے ہی بچتا ہو, لوازمات زنا سے ہی بچتا ہو, دوائی زنا سے بھی پرہیز کرتا ہو. اور ایک اور اس کے اندر خوبی ہو کہ ہے کثیر العیاد, بیوی بچے بہت ہیں لیکن پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, صبر سے رہتا ہے, جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے اپنا گزارا کرتا ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. پہلے کسی زمانے میں تو مسلمانوں کے اندر یہ صفت بہت عام کہ ہر آدمی اپنی تنگی کو چھپاتا تھا, اپنے فقر کو اپنے حد تک محدود رکھتا تھا, کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونے دیتا تھا. فاقہ ہے تو فاقہ کر رہے ہیں, دال روٹی مل رہی ہے تو دال روٹی کھا رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں, چٹنی روٹی میسر ہے تو چٹنی روٹی بھی گزارا کر رہے ہیں, لیکن کسی کو کان و کان نہیں خبر ہونے دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے, ہمارے گھر میں تنگی ہے, ہمارے گھر میں معاش کا انتظام نہیں ہے, کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے, اس کو بڑی بے عزتی سمجھتے تھے کہ ہماری یہ بات کسی کو معلوم ہو جائے اور کوئی ان کو کھانے کو پینے کو کچھ دے تو گوارا نہیں کرتے تھے لینا، اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے. یہ ہے خوبی، یہ خوبی کی بات ہے کہ آدمی جتنے آدمی سے محنت ہو سکے محنت کرے، کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے، جتنا بھی کما سکتا ہے کمائے، پھر جو کچھ ملے کم ملے زیادہ ملے اپنے اس میں گزارا کرے. اسی میں آدمی کی عزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن اب جہاں اور خوبیاں ہمارے اندر سے نکل گئیں، یہ متعصب ہونے کی خوبی بھی جاتی رہی. اب ہم عام طور پر لوگوں کے اندر مانگنے کی عادت ہو، جو چیزیں ضروری نہیں اس کی بھی مانگنے کی عادت پڑ گئی. مثلا دوسرے ملک جانا ہے تو دوسرے ملک جانا کون سا فرض و واجب ہے بھائی؟ اس کے لیے مانگنا شروع کر دیں کہ مجھے نوکری کے لیے فلاں ملک جانا ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے دے دیجیے. شریعت کے اندر شادی نہایت سستی ہے، اتنی سستی ہے کہ شاید اس سے زیادہ سستی کوئی چیز نہ ہو. اس لیے کہ نفس نکاح کے اندر تو صرف اداب و قبول ہوتا ہے، اس وقت مہر دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ ذمے میں واجب ہو جائے گا، لیکن فی الحال دینا جب تک کہ طے نہ ہو ضروری نہیں ہوتا. تو نکاح تو ایجاب و قبول کرنے کا نام ہے، اس میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں، ایک پائے کا جو خرچہ نہیں. تو جب یہ ہے تو جہیز تو فرض واجب ہے ہی نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے بچوں کے جہیز کے واسطے بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ میں بچی کی شادی کرنی ہے اس کو جہیز دینا ہے، ہمارا پیسے نہیں، آپ پیسے دے دیجیے. عام عادت. زکوٰۃ لینے کی تو لوگوں کے اندر اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ جس کو دیکھو بس زکوٰۃ مانگ رہا ہے، جس کو دیکھو زکوٰۃ مانگ رہا ہے، اور ضرورت ہے یا نہیں ہے بس اپنے ایک عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی. تو زکوٰۃ مانگنا، صدقہ مانگنا، خیرات مانگنا، پیسے مانگنا، یہ عام عادت پڑ گئی، بہت بری عادت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. سوال صرف حالت استرار میں مقدر ضرورت حاصل ہوتا ہے، اور حالت استرار تو لاکھوں میں کسی کسی کی ہوتی ہے، مگر یہاں تو ہزاروں مانگنے والے ہیں اور مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی ذلت ہی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی رسوائی کوئی چیز نہیں ہے. دین و دنیا دونوں کے اندر آدمی رسوا اور ذلیل، خوار اور گنہگار. اس حدیث میں تیسرا آدمی وہ بیان فرمایا کہ ایک تو وہ پاک دامن ہے، دوسرے اس کے اہل و عیال بہت ہیں، اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے کہ بھئی میرے گھر میں تنگی ہے، ترسی ہے، لاؤ کچھ مجھے دے دو، پیسے دے دو، یہ دے دو، وہ دو دو، میرا گزارا نہیں ہو رہا. آج دیکھو تو 5,000 والا بھی بھیک مانگ رہا ہے، 10,000 والا بھی بھیک مانگ رہا ہے، 15,000 والا بھی بھیک مانگ رہا ہے، 20,000 والا بھی بھیک مانگ رہا ہے. خرچے اتنے بڑھا رکھے کہ آمد بھی اتنی ہے کہ خرچے اتنے کر رکھے، اسی وجہ سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو رہا ہے. اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ہمیشہ جتنی آمدنی ہو گزارا اس کے اندر اندر کرنا چاہیے. یہ ہے قناعت کا راستہ، یہ ہے عافیت کا راستہ، یہ ہے عزت کا راستہ. اس میں پھر بھیک مانگنی نہیں پڑتی آدمی. اگر اتنی کام آمدنی کہ ایک وقت کھانا کھائے ایک وقت نہ کھائے تو یہ بھی صبر کرے، تینوں نہیں کھا سکتے، دو وقت کھا سکتے، دو وقت کھائے، دو وقت بھی نہیں کھا سکتے ایک وقت کھائے. لیکن بھیک مانگنے کی گنجائش نہیں سوائے مستقبل. تو کثیر العیال ہو اور اس کے بعد بھی وہ اس کے بعد کثیر العیال ہونے کے باوجود پھر وہ کسی سے بھیک نہ مانگے، کسی آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور پاک دامن ہو، وہ بھی جنتی ہے دادا. اور پانچ آدمی جہنمی ہے، اس میں سے پانچواں وہ آدمی ہے جو بد اخلاق ہو، غصے باز ہو، اس کا انداز گفتگو دل خراش ہو، دوسروں کو تانے دیتا ہو، تحقیر کرتا ہو، اس سے بات کر کے دل دکھ جاتا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ بھی جہنم ہے. اور ایک حدیث بڑی پیاری ہے جس کے الفاظ الرحمون یرحمہم الرحمان، جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال، جو لوگ زمین پر رہتے تم ان پر رحم کھاؤ، تو جو ذات اقدس آسمان ہو وہ تم پر رحم کھائے. اللہ، اب اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، رحمت کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، رحمان ہمارے ساتھ رحمت رحم کا معاملہ فرمائیں، شفقت کا معاملہ فرمائیں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے. تو طبیعت کو نرم بنانا، مشفق بنانا، یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور بھائی طریقت میں تو اسے اختیار کرنا ضرور، اچھی طرح مجھے یاد ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت اقدس میں کافی عرصہ رہنے کا موقع ملا، اندازن 5 سال ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اس پورے عرصے میں ایک مرتبہ بھی حضرت نے ڈانٹا نہیں، سوائے ایک موقع کے جب میری غلطی تھی تو میری اصلاح کی تھی حضرت نے ڈانٹا. یہ بھی نہیں کہ کثرت سے آنا جانا نہ ہو، اللہ کے فضل سے خدمت میں حاضری کی روزہ نہیں تقریباً توفیق ہوتی. ہمیشہ شفقت، نرمی، محبت کا پتہ ہوتا. ایسے ہی حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، انہیں خدمت میں بھی الحمدللہ حاضری نصیب ہوئی، بس وہ بھی شفقت و رحمت کا پیکر تھا. ایسا لگتا ہے کہ وہاں غصے کا نام و نشانی نہیں، حضرت کا تو انداز بیان بھی بس شفقت سے بھرا ہوا. آج بھی انہیں کیسٹیں ملتی ہیں، سن کے دیکھ لیں. حالات حاضرہ کے اوپر مکمل تبصرہ کر رہے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی کانٹا کسی کے دل میں نہیں چبھ رہا. یعنی بات وہ کر رہے ہیں کہ جو دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ ہر شخص یہ معذور کر رہا ہے کہ میرے دل کی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بڑی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس پہ آدمی کو غصہ آنا چاہیے، ناراضگی ہونی چاہیے، مگر وہ ایسا جیسے شہد پلا رہا ہے. ایسا انداز نرم، ایسا مشفقانہ انداز، ایسے احکر کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اتنے شفیق اور نرم دل تھے کہ زندگی میں کبھی ان کی دانت نہیں کھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کو ہم نے ایسے ہی پایا. تو یہ حضرت کی جو نصیحت ہے یا وصیت ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور تربیت چاہتے ہیں تو حضرت کی وصیتوں پر عمل کریں. ان بزرگ جن بزرگوں سے ہم وابستہ ہیں، جن کا ہم نام دیتے ہیں، اسی وصیت پر ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. غصہ کرنا یہ تو خوبی نہیں ہے، یہ تو ڈاٹھی ہے کہ جب سانپ نظر آ جائے تو استعمال کر لو ورنہ پھر اس کو دور رکھو. یہ نہیں کہ ہر وقت لاٹھی چلاتے رہو. سانپ نہیں ہے، بچھو نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، پھر بھی لاٹھی مار دو، یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، تو بدتمیزی کی بات ہے. اس کی ضرورت کے لیے غصہ جو ہے وہ مقدر کی ضرورت ہے، جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں استعمال کرو، ورنہ اصل عادت ہر مسلمان مرد عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کی طبیعت میں نرمی، شفقت ہو. یہ حدیث کتنی مرتبہ ہم نے سنی، سنائی، پڑھی اور پڑھائی، مطلب میرا سبیرانہ ولم یوقر کبیرنا فلیس منا او کما قال، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے بڑوں کا احترام نہ کرے, وہ ہمارے طریقے سے, یہ تو ہونا چاہیے. اور یہ جتنی بھی عادتیں ہیں بھائی, یہ سب زبردستی اختیار کرنے سے عمل میں آتی ہیں. اب ہم نے پڑھ لیا, سن لیا, تو اس پڑھنے سننے سے تھوڑی ہماری طبیعت نرم ہو جائے گی, ہماری طبیعت غصہ نکل جائے گا, نہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی, کوشش کرنی پڑتی. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھا دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. جیسے فرنیچر کو چمکانے کے لیے پالش کرنے والا کتنی محنت کرتا ہے, تب کہیں جا کر کے وہ لکڑی شیشے کی طرح چمکنے لگتی. اس طرح یہاں بھی دل کو ماننا پڑتا ہے, طبیعت کو مارنا پڑتا ہے. بار بار اپنے طبیعت کو مارے, بار بار اپنا خیال کرے, اور دھیان کرے, توجہ کرے کہ میرے گفتگو کے انداز میں کہیں درستی تو نہیں ہے, کہیں سختی تو نہیں ہے, نرمی ہے یا نہیں ہے. پھر نرمی کو اختیار کرے, سختی کو دور کرے. ایک حدیث میں ہے, جو آدمی شفقت سے, نرمی اور محبت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی. شفقت کا تو یہ ثواب ہے, دیکھو کہ یتیم قابل رحم ہے, قابل شفقت ہے. کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو ہر بال کے بدلے اس کو نیکی ملی. اور جو اس کی پرورش کرے اللہ کی رضا کے لیے, آپ نے سنا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں, اور آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر دکھایا اس طرح وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں, جیسے دونوں دنگلی انگلیاں ساتھ ساتھ وہ اور میں ساتھ ساتھ ہوں گی. بہت یہودی ہیں اللہ بچائے, جب حضور خدمت میں آتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے. سام کے معنی موت کے, الیعوذ باللہ. تو کہتے تھے تم پر خود الیعوذ باللہ موت واقع ہو. تو ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک وقت حضور خدمت میں آیا اور اس نے السلام علیکم کہا, ظاہر سے اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا. تم پر موت ہو, لعنت ہو تمہارے اوپر, لعنت کا بھی اضافہ کر دیا. اور ایک روایت میں یہ کہ تم پر خدا کا غضب ٹوٹے. بتائے تو صحیح کہا انہوں نے, غصے کی بات یہ کہ حضور کو بد دعا دے رہے ہیں, موت کی دعا, بد دعا, یہودی. لیکن رحمت اللہ علیہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سختی سے پرہیز کرو. یہ کہا دونوں درستی سختی اختیار نہ کرو. کمزور ان کو دیکھ کے نہیں کمپکت کیا کہہ رہا ہے, تب مجھے بھی دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے وعلیکم کہہ دیا کہ الٹا تمہارے اوپر ہی موت ہو, بس میں نے اتنے کہہ دیا. وہ کافی ہے, بس آگے اور کچھ کہنے ہی کیا تھا. اللہ یہ ہے تو وہ شفقت اللہ. حالانکہ انہوں نے قسم نہیں چھوڑی بد دعا کرنے میں, بد دعا دینے میں قسم نہیں چھوڑی, مگر آپ نے بھی شفقت نہیں چھوڑی. خود بھی خالی اتنے ہی جواب دیا جتنا انہوں نے بد دعا دی. وعلیکم کا مطلب ہے تم پر ہی موت ہو, پر اتنا کیا کہ خاموش. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم نرمی اختیار کرو, شفقت اختیار. تو یہ نرمی اور شفقت ہے, اتنی قابل قدر چیز ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. سختی اور درستی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کو اپنانے کی توفیق دے. واسطہ دعا ہے. کسی طالب علم کے چچا کا ساتویں مرتبہ آپریشن ہونے والا ہے, دعا کرو اللہ پاک ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما حمدت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے اہل عیال ہمارے اساتذہ اکابر مشائخ احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات کی اپنے کرم سے بخشش فرما یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما مکمل بخشش فرما یا اللہ ہم سب کے کامل اصلاح فرما ہمارے ہمارے گھر والوں کی جملہ متعلقین کی کامل اصلاح فرما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا اللہ ہم سب کے مکمل اصلاح فرما مکمل تربیت فرما یا اللہ ہم سب کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما یا اللہ ہم سب کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما ساری بد اخلاقیاں ہمارے اندر سے دور فرما تمام بد اخلاقیوں کو ہمارے اندر سے دور فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت و مہربانی سے یا اللہ ہماری تربیت میں نرمی پیدا فرما یا اللہ ہمیں نرمی نصیب فرما شفقت عطا فرما رحمت عطا فرما یا اللہ سختی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما سخت انداز گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرما لب و لہجے کی درشتی سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے دل میں توازو پیدا فرما یا اللہ توازو عطا فرما یا اللہ ہم کو مقام فنا عطا فرما مقام توازو عطا فرما یا اللہ تکبر سے بچانا عجب سے بچانا خود پسندی سے بچانا غرور و تکبر سے بچانا غصے سے بچانا یا اللہ درشتی سے بچانا لب و لہجے کی سختی سے محفوظ فرما لب و لہجے کی سختی سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما اپنے گھر میں بھی گھر سے باہر بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی عزیز و اقارب کے ساتھ بھی دوست احباب کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ ہمیں نرم انداز اپنانے کی توفیق عطا فرما نرم انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما اور ہر ہر مسلمان مرد عورت کی ہر بیماری دور فرما ہر پریشانی دور فرما یا اللہ اپنے کرم اور فضل صدقے سے دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا